أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. فرمایا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. اے ایمان مت کھایا کرو سود. اضعاف مضاعفة. اور سود بھی وہ کہ جو چڑھتا بڑھتا سود ہو. جو ہمارے ہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، کہ اگر آپ اس کی ایک قسط نہ دے سکے تو اب اس پر اس کی شرح بڑھ جاتی ہے یا جو بھی شکل بنتی ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی. تو سود کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے وہ حکم تو پڑھ لیا کہ جس میں سختی سے منع کر دیا گیا اور اس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کاروبار جو ہے اس میں بھی نفع حاصل ہوتا ہے. ایک شے آپ نے خریدی ہے 2000 روپے کی، 2500 روپے میں آپ نے فروخت کر دی، آپ نے نفع حاصل کیا. لیکن یہ کہ اگر یہ معاملہ روپے پیسے کے ساتھ صرف پیسہ جو ہے وہ بنیاد بنے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا. اور وہ آیہ مبارکہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اگر باز نہیں آتے فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح سے ہمکنار ہو. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور ڈرو اس آگ سے کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. واطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں اللہ کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا لیکن رسول کے ساتھ نہیں آیا. لیکن اور مقام پر قرآن حکیم میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خاص طور پہ سورہ نساء جو سورہ آل عمران کے فوراً بعد ہے، اس میں منافقین کے جس طرح پردہ چاک کیا گیا ہے، اس لیے کہ منافقین پر سب سے بھاری شے جو گزرتی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی. اللہ نے کوئی حکم دیا تو اس کو ماننے میں انہیں کوئی تامل نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی ہے، کوئی حکم دیا ہے، تو وہ ان کے لیے بڑا ناگوار تھا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی غزوے کے لیے روانگی ہے، اس کے لیے کوئی مال چاہیے، کوئی اسباب چاہیے، پھر یہ کہ اس میں کوئی سواری کا بندوبست کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو بھی وہاں کے مدینہ کے رہنے والے منافقین کھاتے پیتے لوگ تھے، ظاہر وہ سمجھ جاتے تھے کہ اشارہ ہماری طرف ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال پھر وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے کہ میری تو یہ مجبوری ہے، میرا فرا معاملہ ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. دوڑنے سے مراد کیا ہے؟ لب کو. تمہارا آئیڈیل اور تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو سے آگے بڑھنے کی فکر کرو. دوڑ میں تو یہی ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ مسابقت کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ، تو اس کا گویا کہ ہدف کیا ہو؟ دین ہو. جو تم سے آگے جا رہا ہے دین میں، کوشش کرو کہ اس تک پہنچو، نہ صرف پہنچے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھو. اور دنیا کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ اللہ کی نعمتیں جو تمہارے ساتھ ہیں، جو اللہ نے تمہیں کسائش دی ہے، جو تمہیں آسائشیں دی ہیں، جو تمہیں فراہم کی ہیں، جو اس بیچارے کے پاس نہیں ہے جو آپ سے پیچھے ہے. آپ کو اللہ نے سواری کے لیے کار دی، اور آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا عزیز و اقارب میں سے، اسے سائیکل بھی میسر نہیں، تو آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہونے چاہیے. دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوں، اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو، اور دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے آگے جا رہا ہے، تاکہ اسے پیچھے چھوڑنے کا جذبہ ہو، اسے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دوڑو اور لبکو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی طوالت یا جس کا طول و عرض جو ہے اس زمین و آسمان جتنا ہے. اعدت للمتقین، اور یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اس سے پہلے منافقین کا ذکر تھا، یہود کا تھا، تو وہاں کیا تھا؟ اعدت للکافرین، جہنم کو تیار کیا گیا کافروں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں خواب و فراغت کی حالت میں ہوں، فی السراء والضراء خوشی کے عالم میں بھی، اور اگر کہیں فرض کیجیے تنگ دستی ہے تب بھی اللہ کے رستے پہ خرچ کرتے ہیں. ایک تو اللہ کا حق ہے جو زکات اور عشر یا خبز جو آپ کو نکالنا ہے، اس کے علاوہ دین کے لیے جسے قرآن کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا. والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ کے جو غصے کو پی جانے والے ہیں. غصہ آنا جو ہے کوئی غلط شے نہیں ہے، انسان ہے تو انسان کی طبیعی اور بشری کمزوری ہے، غصہ آ جائے گا، لیکن اصل کمال کیا ہے کہ اس غصے پر کنٹرول کرنا، اسے پی جانا. جیسے کہ عربی محاورہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو برداشت کرے. والکاظمین الغیظ، ویسے بھی بعض اوقات غیرت دینی میں حمیت حق میں انسان پر غصہ آ جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بھی آپ مطالعہ کیجئے. تو مدینہ کے رہنے والوں میں سے کچھ منافقین وہ تھے جو نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اگر پوچھا جائے تو کہتے تھے ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو حضور نے ایک موقع پر جبکہ آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے، آپ نے توقف فرمایا اور کہا کہ جو لوگ یہاں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آئے بغیر عذر کے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب یہ اسی غیرت دینی کے اندر حضور نے جو الفاظ استعمال کیا اس کے اندر ایک غصہ بھی تھا. تو غصہ اٹسلف جو ہے بری شے نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اگر غلط ہو یا دوسروں کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو تو وہ غلط ہے، اس کو ضبط کر جانے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. یہ اصل میں وہ اوصاف ہیں جو ہر بندہ مومن میں ہونے چاہیے، کچھ نہ کچھ جھلک تو ہونی چاہیے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جن سے اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کسی گناہ میں، کسی منکر میں ملوث ہو جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے جان پر ظلم ڈا بیٹھتے ہیں. جیسے کہ قرآن کہتا ہے کوئی شخص اگر گناہ کماتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اس کا وہ ظلم ہونا اس دنیا میں اس پر واضح نہیں ہے، لیکن آخرت میں وہ گناہ جو ہے اس کے خلاف ہوگا نا، اسے کسی نہ کسی عذاب میں سے گزارا جائے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. بھائی مانا کہ وہ گناہ نہ کرو کہ جس کی پاداش میں پھر تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے. تو اگر ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ کی جناب میں. آدمیت اور شیطنت میں یہی فرق ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی گناہ سرزد ہوا، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن ان کے اندر شرمندگی اور احساس ندامت پیدا ہوا اور فوراً اللہ کے حضور توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم میں سے کون ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا. تو لہذا یہ دعا جو ہے ہمیں کثرت سے کرتی رہنی چاہیے شعوری طور پر، لیکن یہ کہ اس دعا کے بعد انسان جو ہے پھر کوئی اس کے اوپر دوام ہو جائے، گناہ کو چھوڑنے کو بھی تیار نہ ہو، تو یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ انسان کو اپنے عمل میں اور اپنے جو بھی گناہ جس کے اندر وہ ملوث تھا اس سے ایک چھٹکارا حاصل کرنے والی بات لازمن ہونی چاہیے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، وہ لوگ جو صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اور تجدید ایمان کرتے ہیں، اور پھر عمل عملا صالحا، اور پھر وہ عمل کرتے ہیں جو صالح عمل ہیں، فسق و فجور کو چھوڑ دیتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کوئی گناہ کو معاف کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو انہوں نے کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ اسی کے اوپر قائم اور دائم ہے. وهم یعلمون، جبکہ وہ خوب جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ، جن کی جزا یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے معافی ہوگی ان کے لیے، وہ جنات ان تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ ان عاملین کو عطا فرمائے گا. صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہیں بلکہ عمل کرنے والے مسلمان. قد خلت من قبلکم سنن، اے مسلمانوں تم سے پہلے کتنے ہی ادوار ہو گزرے، کتنے ہی لوگ، کتنی ہی قومیں گزر چکی. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، تو زمین میں ذرا چلتے پھرتے رہو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حشر کیا. قوم عاد کے تباہ شدہ جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ایک نشان عبرت کے طور پر وہ موجود تھے. جب یہ اہل مکہ جاتے تھے تجارتی قافلوں کو لے کر جو ہے وہ شام کی طرف، تو قوم سمود کے جو ہے مساکر ان کے قریب سے گزرتے تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور جب وہ جنوب کی طرف جاتے تھے یمن کے قریب سے جہاں احقاف کا علاقہ ہے، تو وہاں قوم عاد کے مساکن ہوتے تھے، وہ بھی نشان عبرت تھی. فسیروا فی الارض، تو زمین میں ذرا چلو پھرو اور دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، جن لوگوں نے جھٹلا دیا تھا رسول کی دعوت کو ان کا کیا انجام ہوا تھا. جسے قرآن کہتا ہے نا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف وہ تباہ شدہ مسکن جو ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں تمہیں، وہاں اس ان مساکن کے اندر رہنے والے لوگ موجود نہیں. ھذا بیان للناس وہدا وموعظۃ للمتقین، یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ، بیان سٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں قرآن حکیم جو اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. وہدا وموعظۃ للمتقین، اور خاص طور پر یہ نصیحت ہے، موعظہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش پر کاربند ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، دیکھیے اب پھر وہی غزوہ احد کی جو ہم نے آیات پڑھی تھی اسی کی کنٹینیوشن میں ہے، درمیان میں جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اور بھی جو ہے کمنٹس وہ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آیات ہم نے پڑھی. ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تم ہمت ہارو اور نہ ہی کسی رنج میں مبتلا ہو. غزوہ احد کے فوراً بعد کی جو سچویشن ہے، اگر آپ اپنے ذہن میں اسے پرسیو کریں، تو مسلمان جو ہے بظاہر شکست سے دوچار ہو چکے. یہ الگ بات ہے کہ ابو سفیان ہمت نہیں کر سکا آگے پیش قدمی کرنے کی، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی ایسا خوف اور دہشت ڈال دی کہ وہ واپس چلا گیا. لیکن مسلمان جو ہے وہ تو بہت زخم خوردہ تھے. اس عالم میں کہا جا رہا ہے نہ تم میں ہمت ہارنی ہے اور نہ ہی کسی حزن اور ملال کا شکار ہونا ہے. اس لیے کہ یہ تبصرہ جو انہی آیات میں ہم پڑھ بھی لیں گے کہ جس میں کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں جو سزا ملی ہے اصل میں وہ جو تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی تھی. حضور نے جن کو عبداللہ ابن جبیر کو جو مقرر کیا تھا تفصیل سے میں نے بتایا، تو ان کا جو ہے اس کے سزا بقیہ مسلمانوں کو بھی ملی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ خاص طور پر نوٹ کیجئے، تم لازمن غالب رہو گے اگر واقعتاً ایمان والے ہو. اب اگر آج کے حالات کو آپ دیکھیں تو کیا مسلمان غالب ہیں؟ مغلوب ہیں. ہم تو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. ہماری تو اپنی کوئی معیشت نہیں ہے، دوسروں کی ڈکٹیشن ہوتی ہے، اس کا ریٹ یہ کر دو، اس کو یہ بتا دو، اس میں یہ ٹیکس لگا دو، اس کا معاملہ یہ کر دو، تب تمہیں اگلی قسط ملے گی. اور اسی وجہ سے وہ سارا کا سارا جو ہے نزلہ گرتا ہے کن پر؟ بیچارے عوام پر. اور ان کے لیے زندگی جو ہے گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا رہا ہے، اس لیے کہ ڈکٹیشنز ہماری تو وہ حیثیت ہی نہیں کہ ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکیں، ہمارے فیصلے تو دوسروں کے ہاتھوں میں. غلامانہ ذہنیت اپنی جگہ تھی، لیکن یہ کہ اس وقت معاشی طور پر ہم جہاں پاتال میں جا چکے ہیں، اور اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے لاکھ کا قرضہ ہے کہ جو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ قرضے کا بوجھ اپنے اوپر لے کر آتا ہے. تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سچ ہے اور یقیناً سچ ہے، تو آج مسلمان جو ہیں انہیں کوئی غلبہ تو نہیں ہے، وہ اعلون میں تو شامل نہیں ہے. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایمان جو مشروط ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم لازمن سر بلند رہو گے اگر واقعتاً مومن ہوئے، تو واقعتاً مومن نہیں ہے، اس لیے سر بلند نہیں ہے نا، اسی لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، نکبت ہے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اے مسلمانوں اب اگر آج تمہیں کوئی تکلیف چرکا لگا، تمہارے 70 جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت سے جو ہے بڑے شدید زخمی ہیں، تو فقط مسل قوم قرح مثلہ، تو اسی طرح کا ایک چرکا جو ہے ایک سال پہلے، کل 13 مہینے پہلے غزوہ بدر میں جو ہے مشرکین مکہ کو لگا تھا. وتلک الایام نداولها بین الناس، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ دنوں کو الٹ پھیر کرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان. آج کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو دینے والے ہیں، ممکن ہے آنے والے کل میں لینے والے بن جائیں. یہ جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا، بہت بڑا زلزلہ، تو اس میں ان علاقوں کے رہنے والے جو آزاد کشمیر کے اور یہ بالاکوٹ کا علاقہ اور پھر یہ کہ اسی طرح مانسیرا کا علاقہ، یہاں وہ لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں دوسروں کا محتاج ہونا پڑے گا، ان کے دروازوں سے کبھی کوئی سوالی جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا، لیکن وہ وقت آ گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہاں جس پس منظر میں ہے کہ ایک سال پہلے جو چرکا لگا تھا ان لوگوں کا کہ جو باطل پر تھے، آج اسی قسم کا ایک معاملہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا. لیکن مسلمانوں کے لیے اصل لمحہ فکریہ کیا ہے؟ ہم سے کمزوری کہاں ہوئی تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نے اس کو واضح کر دیا کہ تم نے تنازع فی الامر کیا تھا اور تمہارے اندر جو ہے دنیا کی محبت زیادہ پیدا ہو گئی تھی. سب کی بات نہیں ہو رہی، چند ہوں گے. اور انہوں نے اس درے کو چھوڑا اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے اتر آئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو واقعتاً ایمان والے ہیں، اور تم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ مقام شہادت عطا فرما دے. یہ واحد مقام ہے قرآن کا کہ جہاں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بعض کو اللہ جو ہے وہ شہید کا جو مقام ہے وہاں تک پہنچا دے. 70 شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا تھا، اور ان کا جب جسد خاکی مدینہ پہنچا ہے تو یہ بھی بہرحال بڑی ایک جذباتی سی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی حضرت حمزہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس طرح انہوں نے دیکھا کہ پیڑ جو ہے چاک کیا ہوا ہے، کجیل کلیجہ جو نکال کر اعضا کاٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ دوسری بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ جو یہاں کے مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، جو یہی کے رہائشی تھے، ان میں سے جو شخص شہید ہوا تھا اس وقت تک چونکہ بین کی ممانعت نہیں آئی تھی تو ان کے گھرانے میں بڑا بین ہو رہا تھا، اور خواتین بین کیا کرتی تھی، جیسا کہ آپ بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دیہاتوں میں یہ عام ہے، وہ جو ہے چیخ و پکار اور پھر بین کرنا، یہ تمام چیزیں پہلے جو جاہلی نظام جو تھا اس میں بھی تھی، اور اس وقت تک اس کی ممانعت نہیں آئی تھی. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر بین کرنے سے منع فرما دیا تھا، لیکن یہ کہ حضور کی زبان پر وہ الفاظ آ گئے تھے کہ اما حمزۃ فلا بواکی لہ، کہ حضرت حمزہ کا جب جسد پہنچا ہے مدینہ تو وہاں تو کوئی، چونکہ یہ تو مہاجر تھے، انصاری صحابی کے جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے گھروں میں بین ہو رہا تھا، ان کا بین کرنے والا کون تھا؟ وہ تو سب کے سب ان کے اجزاء و اقارب میں سے وہی موجود تھے، مکہ میں تھے، مہاجرت کر کے اپنے پورے کنبے قبیلے کو لے کر تو نہیں آئے، ایک شخص جو ایمان لائے حضور کے ساتھ چلا آئے. تو آپ کی شدت جذبات میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ آئے تھے، اما حمزۃ فلا بواکی لہ، کہ ہائے حمزہ کے لیے کوئی رونے والی بھی موجود نہیں. تو فقط مسل قوم قرحم مثلو، اب اگر تمہیں کوئی زخم لگا تو اس سے پہلے جو ہے اور قوم تھی کہ جس کو کل 13 مہینے پہلے جو انہوں نے زخم کھایا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور تاکہ تم میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مقام سے سرفراز فرمائے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور اللہ تعالیٰ تاکہ میل کچیل صاف کر دے ان لوگوں کے دلوں سے جو اہل ایمان ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کو جو ہے وہ مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح ہی نہیں کرے گا، بغیر تمہیں آزمائے بغیر پرکھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اللہ تعالیٰ خوب واضح کر دے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. جنت کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے. نفس جو انسان کو برائی کی طرف اور گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے اس کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. اور اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں مقام شہادت ملنا چاہیے، خاص طور پہ غزوہ بدر کے موقع پر، چونکہ حضور مدینہ سے جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، 900 اونٹ جو ہے لدے ہوئے، اس کا رستہ روکنا مقصود تھا. تو اب جو لوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے جس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو، یوم الفرقان، تو ان نوجوانوں کے اندر جوش تھا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر ہم جنگ کریں، جیسا کہ سن 5 میں غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں اس موقع پر ہوا. لیکن کچھ نوجوان صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ نہیں جی ہمیں تو کھلے مقابلے میں کھلے جو ہے وہ میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں تو اور کیا چاہیے, ہمیں مقام شہادت چاہیے, زیادہ زیادہ ہماری جان چلی جائے گی, وہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. تو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھنے سے پہلے تو موت کی بڑی تمنا کرتے تھے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو اب تمہیں موت نظر آ گئی سامنے. وہ جو بھگدڑ بچی سی مسلمانوں کے اندر خالد ابن ولید نے جو حملہ کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے اب وہ موت تمہیں اپنے سروں پر نظر آئی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اور محمد نہیں ہے مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے. 124,000 حضور تو سب سے آخری ہے نا, تو 123,999 اگر آپ دیکھیں ایک کم کرے تو یہ فکر تو آ جاتی ہے. افائی مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو اگر ان کا انتقال ہو جائے حضور کا یا یہ کہ اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور یہ معاملہ ہوا تھا حضور کے وصال کے موقع پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک جذباتی کیفیت تھی, ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق تھا اور جو محبت تھی اور جو جذبات مسلمانوں کے ہوں گے, ان کا اچانک جو ہے انتقال ہوا, وصال ہو گیا, اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, تو بڑی جذباتی کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سونتی اپنے ہاتھ میں اور کہا جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن میں اس کے تن سے جدا کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی تو آپ بڑے پریشان ہوئے, اس لیے کہ بہرحال عمر جو ہیں بڑی جلالی کیفیت کے اور بہت جو ہے زور اور قوت والے تھے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں. جس شخص نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا, کوئی جذباتی کیفیت ہو جاتا ہے, بعض اوقات انسان جو ہے ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے. حضرت ابوبکر آئے ہیں حضور کے حضور میں تشریف لے گئے, آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا, واپس آئے اور پھر آ کر جو الفاظ کہے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات, جو شخص تو عبادت کرتا تھا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے جان لینا چاہیے کہ محمد کا انتقال ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک وہ فینومینن ہے جو ہر نبی اور رسول کے ساتھ ہوا, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی دنیاوی موت نہیں, اللہ تعالیٰ نے رفع آسمانی کیا. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, اور جو بندگی کرتا ہے اللہ کی تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ الحی ہے القیوم ہے. اب جب یہ آیات یہ جو الفاظ سنے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً ان کے اوپر جو ہے وہ گریہ طاری ہوا, اور اس وقت جو کیفیت تھی بڑی جذباتی وہ تلوار نیچے رکھ دی اور پھر یہ کہ زمین پر بیٹھ گئے کہ ہاں حقیقت تو یہی ہے, خواہ وہ کتنی ہی تلخ ہے کہ حضور اب ہم میں موجود نہیں ہے, لیکن الفاظ نوٹ کیجئے کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو پجاری تھا اللہ کا تو اللہ تعالیٰ تو الحی ہے نا القیوم ہے. یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ بھیجتا ہے نبی اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے, لیکن یہ کہ پھر ایک وقت معین پر پھر واپس اپنے پاس بلا لیا. تو اگر حضور وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے, ان خلفتم على اعقابكم, تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, اور اس موقع پر حضرت ابوبکر نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, اس لیے کہ اس کے اندر وہ ایک اثر تھا کہ جس نے اس پوری جذباتی کیفیت کو ختم کر دیا. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اور جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دینے والا ہے شاکرین کو. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, اور کسی جان کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ مرے یا اس پر موت آئے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ کا فیصلہ ہوگا تو موت آئے گی, بظاہر بہت ہی نامساعد حالات ہیں, امکان ہی نہیں کہ انسان بچ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, اور جو وقت ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب مؤجل, وہ ایک خاص معین وقت جو ہے ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے موت کا مقرر کر رکھا ہے, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. دنیا کی کوئی طاقت انسان پر موت طاری نہیں کر سکتی اس وقت سے پہلے جو اللہ نے مقرر کیا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو شخص بھی دنیا کے یہاں کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے نوتی ہی منہا، اس دنیا میں سے ہم کچھ دے دیتے ہیں اسے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کی ثواب کا طالب ہے تو اسے بھی ہم آخرت کا حصہ دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بڑی جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو شکر کرنے والے ہیں. دیکھیں پچھلی آیت میں بھی شاکرین تھا، یہاں بھی شاکرین آیا. شکر گزاری کیا ہے اللہ کی؟ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا اللہ کا شکر ہے، دل کی گہرائی سے شکر. اور اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ ان شکر گزاروں کو بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ایسے ہو گزرے کہ جن کے ساتھ قتال کیا تھا ان لوگوں نے جو ربی تھے، جو ان کے دست و بازو بنے تھے. جہاں کہیں بھی جہاد اور قتال کا موقع آیا تو کن لوگوں نے ساتھ دیا؟ جو اس نبی پر ایمان لائے تھے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان کے اندر تو کوئی کم ہمتی پیدا نہیں ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہیں کوئی آزمایا بھی گیا، کسی جنگ کے اندر جو ہے کوئی سخت حالات آ گئے، تو ان کے اندر تو کوئی ان کی نا ہمتی پیدا نہیں ہوئی تھی، ان میں کوئی سستی پیدا نہیں ہوئی تھی. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی وہ ناتواں ہوئے تھے. وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ دبے تھے یا ان کی ہمت پست ہوئی تھی. گویا کہ ریفرنس دیا جا رہا ہے پہلے لوگوں کا کہ پہلے بھی اگر اس طرح کے حالات آئے ہیں تو ان کے عزم اور ان کے ارادے کے اندر کہیں کوئی کمی نہیں تھی. اے مسلمانوں، اگر غزوہ احد کے موقع پر تمہیں چرکا لگا بھی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ تم ہمت ہار کر بیٹھ جاؤ. اللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں. وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور ان کی زبان سے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا تھا مگر وہ یہ کہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. واسرافنا فی امرنا، اور پھر یہ کہ جو معاملہ ہم سے ہوا ہے، جو کوئی امر کے اندر ہم نے تنازع کیا ہے، اس کے اندر کوئی زیادتی کی ہے، اس کے اندر جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اسے بھی معاف فرما. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جو ہے وہ جازم کر دے، ثابت قدمی عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا. وحسن ثواب الآخرة، اور آخرت کا جو اجر ہے اس کا تو کیا ہی کہنا، بہت ہی عمدہ اجر. واللہ يحب المحسنين، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اہل ایمان اگر کہیں تم باتوں میں آ گئے، وہی لفظ اطاعت کا آ رہا ہے لیکن یہاں مراد یہ نہیں کہ ان کے حکم کی پابندی کی، اگر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور ان کے موافق ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا. یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، اور جس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تم تباہ و ہلاک ہونے والوں میں سے بن جاؤ گے. ظاہر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کفار یا مشرکین کی یا یہودیوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کوئی شخص اسلام سے واپس پلٹ جاتا ہے، یا تو اپنے آبائی دین کی طرف جو بت پرستی والا دین تھا، یہودیت اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے بڑی تباہی اور کیا ہوگی. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے کہ جو تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ ہے جو بہترین مدد کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ جو کافر آئے تھے مقابلے پہ، ہم نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، رعب ڈال دیں گے. مستقبل میں بھی یہی معاملہ ہوگا. وہ جو میں نے کہا تھا کہ ابو سفیان اس حد تک فتح کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا، واپس پلٹ گیا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جیسا کہ آ بھی جائے گا، کہ ہم نے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ رعب ڈال دیا تھا. اور اس کا ایک سبب بھی تھا، اس لیے کہ یہ بات جو ہے آن ریکارڈ ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، کہ ابو سفیان جب وہاں سے پلٹا ہے تو کچھ فاصلہ ابھی اس نے طے کیا تھا، تو اچانک اسے خیال آیا کہ یہ تو بہترین چانس تھا جو میں نے مس کر دیا. لہذا وہ وہاں رکا اور واپسی کے لیے تیاری پکڑ رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ حضور نے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، حالانکہ زخم خوردہ تھے اس وقت، کتنے ہی زخمی ہو چکے تھے، 70 جو ہے ان کے شہداء کے جو ہے وہ وہاں جسد موجود تھے، لیکن حضور نے حکم دیا کہ ان کا تعاقب کرو، اور صحابہ کرام نے حضور کی اس پکار پر لبیک کہا. اس حالت میں بھی وہ نکلے ہیں ان کے تعاقب میں. اب جب ابو سفیان جو ٹھٹکا ہوا کھڑا تھا، واپسی کی سوچ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ اب مسلمان ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو اس نے سمجھا کہ اب کوئی بہت بڑی تازہ جو ہے کمک پیچھے سے ان کو مل گئی ہے مدینہ سے، وہ وہاں سے واپس پلٹ گیا. اس کا ذکر بھی آپ کو بین السطور قرآن حکیم کی آیات میں مل جائے گا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو کفر کے جو ہے امام بن کر آئے تھے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ہمیشہ آئندہ بھی ڈالیں گے. بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, بسبب ان کے اس شرک کے کہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دینا اور ان کے بت بنا کر جو ہے ان کو پوجنا اور ان کے نام پر جو ہے وہ کوئی جانوروں کو ذبح کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کوئی دلیل نہیں اتاری. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ ہے بہت ہی وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ, اور اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا جبکہ تم انہیں گاجر بوڑی کی طرح کاٹ رہے تھے. تَحُسُّونَهُم قطر عام, یہ جو پہلا مرحلہ تھا غزوہ احد کا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح تمہیں جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر فتح دی تھی, پہلا فیز اس کا وہی تھا. حتی اذا فشلتم, اب یہ آیت آ گئی, یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی. وتنازعتم فی الامر, یہ ہے اصل جرم, اور حضور نے جس کمانڈر کو مقرر کیا تھا اس کے حکم کی نافرمانی کی. تنازع فی الامر, جو حکم ہے جو آرڈر آف دا کمانڈ ہے اس کی اگر آپ جو ہے وہ نافرمانی کریں گے تو ناقابل معافی جرم ہے. وعصی تم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور پھر یہ کہ تم نے نافرمانی کی اپنے امیر کے حکم کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ شے نظر آ گئی جو تمہیں بڑی محبوب تھی. اور یہاں اس سے عام طور پر مراد کیا لیا گیا ہے, وہ وہی ہے کہ جو مال غنیمت جو اولین حلے میں جو مشرکین کو جو شکست ہوئی تھی تو ان کے گھوڑے ان کا جو ہے سامان حرب, وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاتھ آ رہا تھا. تو اسی لیے آگے فرمایا من کو میورید الدنیا و من کو میورید الآخرہ, اس کے معنی کیا ہوئے, تم میں ابھی ایسا عنصر موجود ہے کہ جو دنیا ہی کا طالب ہے, یہیں کا مال غنیمت جو ہے شاید وہ ان کے نزدیک زیادہ اہم ہے, اور تم میں وہ بھی ہے کہ جو آخرت کے طالب ہے جنہوں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چند کی بات بھی ہوگی تو قرآن حکیم میں بات یوں کی جائے گی گویا کہ ایک عمومی بات ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تم سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. ظاہر ابو سفیان جو پھر وہاں سے واپس چلا گیا جب حضور نے حکم دیا مسلمانوں کو اس کے تعاقب کا, اب وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف فرما چکا. جن لوگوں کی طرف سے بھی کوئی اگر کوئی کمزوری کا معاملہ ہوا تھا یہ سزا تو ملی ہے, لیکن یہ کہ بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہے, اور خاص طور پر بنو سلمہ اور بنو جو ہے حارثہ, یہ جو دو قبائل جن کا ذکر آیا تھا جنہوں نے کچھ کم ہمتی کا معاملہ کیا تھا, تو اس کے حوالے سے وہ خود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا ذکر قرآن حکیم میں بھی کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اور اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا اہل ایمان پر. اذ تصعدون ولا تلون علی احد, جس وقت کہ تم اسی بھگدڑ کے نتیجے میں تم کوہ احد کے اوپر جو ہے چڑھے جا رہے تھے, جس وقت تم چڑھائی کر رہے تھے اس پر. ولا تلون علی احد, اور کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا. ظاہر اچانک جو ہے جسے آپ کہیے کہ وہ میسیکر ہوتا ہے یا کوئی اچانک بھگدڑ مچتی ہے تو پھر تو آدمی کو جو جہاں رستہ ملتا ہے ادھر کو بھاگتا ہے, تو وہاں پیچھے چونکہ وہ پہاڑ موجود تھا تو جیسے بھگدڑ مچی ہے تو مسلمان جو تھے صحابہ وہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے. اس تصعدون, جبکہ تم چڑھ رہے تھے اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا. ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور پھر یہ کہ رسول جو ہے وہ تمہارے عقب میں تمہیں پکار رہے تھے, اس لیے کہ حضور خود بھی زخمی ہوئے تھے لیکن آپ کے ساتھ اور جو تھے, پھر تمام کو حضور نے پکارا, صحابہ کرام نے بھی پکارا. فاصابکم غمم بغم, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم دیا, کتنی شہادتیں ہوئیں اور کتنے مسلمان جو ہیں زخمی ہوئے. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم, تاکہ تم حزن نہ کرو, غم و اندوہ میں مبتلا نہ ہو جو شے تم سے جاتی رہے. ظاہر ہے کہ کسی کی جان گئی ہے تو اس کا قریبی عزیز بھی ہوگا تو اس میں غم کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مقام شہادت ادا کیا ہے. ولا ما اصابکم, اور نہ ہی تم کسی حزن اور غم کے اندر مبتلا ہو اس تکلیف پر جو اللہ نے تمہیں دی جو تم تک پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے تمام اعمال سے جو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, اس کے بعد یہاں آیت میں جو ہے یہ بھی بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک غم کی کیفیت تھی اس سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایک اونگ طاری کر دی. امنتا نعاسا, بہت پرامن قسم کی ایک اونگ. اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, کوئی لمبا آپ نے سفر کیا, صرف پانچ منٹ کے لیے آنکھ لگی اور اس کے بعد آپ ایسے فریش ہو گئے کہ جیسے کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا کہ جو چرکا لگا اور اس کے نتیجے میں جس طرح کچھ ہمتیں بھی پست ہوئیں اور غم و اندوہ کے اندر مبتلا تھے, ایک اونگ طاری کی اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک سکون کی کیفیت ہو گئی. امنۃ نعاسا یخشا طائفۃ منکم, کہ تم میں سے ایک جماعت پر اللہ تعالیٰ نے وہ اونگ طاری کی. وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم, اور ایک طائفہ ایک لوگ ایک جماعت کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہیں اپنی ہی جانوں کی فکر تھی. 300 تو وہ لے گیا تھا عبداللہ ابن ابئی کہ جو اس کے پکے ساتھی تھے، لیکن اس میں ابھی 700 کی تعداد میں بھی کچھ ایسے کمزور ایمان والے لوگ موجود تھے کہ جن کو اپنے جانے کی فکر تھی، وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ کے بارے میں وہ گمان وہ باتیں کر رہے تھے جو بہت ہی جاہلیت کی باتیں ہیں، کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو گیا. اور یہ اس قسم کے ظاہر ہے جس کے اندر ایمان کمزور ہوگا تو وہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اس کا دل اسے سکھائے گا، شیطان تو اندر موجود ہے. یقولون حل لنا من الامر من شیء، اور وہ کہتے تھے کیا ہمارے پاس بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں. یہ خاص طور پر منافقین کا قول ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ مدینہ میں محصور ہو کر ہمیں جنگ کرنی ہے، لیکن ہماری بات کے اوپر جو ہے کان ہی نہیں دھرا، اپنا فیصلہ کر لیا ہے. بعض مسلمان جو ہے نوجوان صحابہ تھے جن کے زیر اثر آ کر حضور نے کہا نہیں ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنی ہے، تو ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے؟ حل لنا من الامر من شیء، قل ان الامر کلہ للہ. نبی کہہ دیجئے کہ امر کا اختیار، حکم کا اختیار تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان لوگوں کے دلوں میں وہ چیز ہے جو وہ ظاہر نہیں کر رہے. گویا کہ مسلمانوں کے لیے ایک نفرت اور کینے کی بات ان منافقین کے اندر موجود ہے. یقولون، اور وہ کہتے کیا ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات پر عمل کیا ہوتا اور ہمیں کوئی اختیار ہوتا فیصلہ کرنے کا تو آج ہم یہاں قتل نہ ہوتے. گویا کہ اگر مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کرنے کا جو ہماری رائے تھی اس پر عمل کیا ہوتا تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل اذا مضاجعہم، تو وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ نے قتل کیا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک خود پہنچ جاتے. ظاہر ہے کہ موت جو ہے کسی قلعے کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو موت سے تو نہیں بچ سکتے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری چونکہ مشورے پر عمل نہیں کیا گیا اس لیے ہم قتل ہوئے، تو کہا گیا اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو موت تو تمہیں وہاں بھی آ پکڑتی. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے ان باتوں پر کہ جو تمہارے دلوں میں ہیں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو کدورت ہے اس کو صاف کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے. سینوں کے اندر جو راز اور تمنائیں آرزوئیں خواہشات ہوتی ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹھ موڑی تھی اس دن کے جس دن یہ دونوں جمعیتیں آمنے سامنے تھیں. یوم التقى الجمعان، دونوں جمعیتیں جو ہے مڑ بھیڑ ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو مشرک تھے اور اہل ایمان کی آپس میں، وہ میدان جنگ کا نقشہ. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا تھا، ان کے اندر شیطان نے کم ہمتی پیدا کی تھی. انہوں نے جب 3000 کا لشکر نظر آیا اور یہاں کل تعداد 700 کی تھی تو ان کے اندر بھی جو کوئی منافقین کا کوئی عنصر موجود تھا تو ان کو شیطان نے ورغلایا. بباز ما کسبو، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ اصل میں انسان کے اپنے بد اعمال ہوتے ہیں کہ جو اس کے اندر کم ہمتی بھی پیدا کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایمان بھی دل سے رخصت ہوتا ہے. وَلْقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور وہ جو دو قبیلے جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، طائفتان کا ذکر آیا تھا، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں ان کے اندر جو کمزوری پیدا ہوئی تھی اس کو بھی معاف فرما دیا، لیکن اس کمزوری کا ظہور نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھی عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ اس قبیلے کے لوگ جو ہے وہ بھی واپس آ چکے ہوں. ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے. اور یہی آیت ہے جس کے حوالے سے پھر یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو ہے معافی کا جو ذکر ہے وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اہل ایمان مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا تھا. وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں سے کہا تھا، اذا ضربوا فی الارض، کہ جب کبھی وہ نکلتے تھے زمین میں سفر کرنے کے لیے، اب یہاں ظاہر ہے کسی غزوے کے لیے، کسی جنگی مہم کے لیے، او کانوا عزا، یا یہ کہ وہ کسی غزوے میں بالفعل شریک ہوتے تھے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ جو چلے گئے حضور کے ساتھ، اور اگر آپ خاص طور پر غزوہ احد سامنے رکھیں کہ اگر وہ یہی رہتے، لو کانا عندنا، اگر ہمارے پاس یہی مدینہ میں رہتے، یہی محصور ہو کر جنگ کرتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو اس طرح نہ وہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ان کے دل کی حسرت بنا لے. ظاہر ہے یہ اپنے اندر مگن ہے، اس کی تعویل یہ کر رہے ہیں ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا لہذا یہ دن دیکھنا نصیب ہوا، 70 جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اتنی تعداد جو تھی وہ زخمی لوگوں کی بھی تھی، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ مرتے اور نہ کوئی جو ہے برے حالات ہوتے. یہ حسرت جو ہے ان کے دل میں ہے. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ بھی رکھتا ہے، جس کی زندگی ہے وہ اللہ کے زندہ رکھے زندہ ہے، اور جس کے لیے اللہ کی جناب میں فیصلہ ہو چکا موت کا، انتقال کا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم مارے جاؤ اللہ کے رستے میں، او متتم، یا تمہاری طبیعی موت ہو جائے. ایک تو ہے نا شہید کر دیے گئے، قتلتم، قتال تو دو بر دو ہوتا ہے نا، کہ مشرکین آئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں. جب بھی لڑائی ہوگی اسی طرح ہوگی، اور خاص طور پر وہ زمانہ جبکہ صرف تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈھال ہے، کوئی خنجر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو آمنا سامنا ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے، او متتم، یا یہ کہ طبیعی موت بھی ہو جائے، لمغفرت من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس شخص کی مغفرت ہو جائے، خواہ وہ طبیعی موت ہی مرا ہے لیکن دل کے اندر آرزو ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص اگر مرا اس حالت میں کہ اس کے دل میں جہاد کی آرزو اور تمنا نہیں تھی اور اللہ کے رستے میں شہید ہونے کا جذبہ نہیں تھا، تو وہ ایک نوع کی منافقت پر مرا ہے. اصل میں دین کے ساتھ خلوص ہے تو اس کے جذبات اندر ہوتے ہیں، ہونے چاہیے. تو ان کے لیے مغفرت کی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نوید ہے، لمغفرت من اللہ ورحمہ، اور رحمت کی بھی نوید ہے، خیر مما یجمعون، یہ دو چیزیں جو ہیں ان تمام ساز و سامان دنیاوی سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں. ولئن متتم او قتلتم، اور اگر کہیں تم مر گئے یا مارے گئے یا یہ کہ تمہیں قتل کر دیا گیا، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بالآخر اللہ ہی کے حضور سب کو جمع کیا جائے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے جو اللہ کی طرف سے ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے حق میں بہت ہی نرم ہیں. بہت ہی نرم قلب رکھتے تھے، نرم دل تھے، رحم فرمانے والے تھے. ورنہ یہ آگے جو بات کہے گی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، فوراً غصے سے جو ہے وہ غصے میں آ جانے والے ہوتے، تو یہ جو صحابہ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں، لنفضوا من حولک، وہ آپ کے گرد سے رخصت ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں حضور کی گہری محبت تھی صحابہ کرام کے ساتھ، کہ جس نے ایک پاورفل میگنیٹ کی طرح ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے جذب کیا ہوا تھا. لہذا یہ ایک بالکل منطقی سی بات ہے، جو بڑا خوبصورت شعر بھی ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. گویا کہ جو بھی کسی بھی قافلے کا لیڈر ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے فالوورز یا اپنے جو پیچھے چلنے والے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نرمی کے جذبات ہوں، محبت کے جذبات ہوں. اگر کہیں تندخو ہوئے اور غم و غصے والے ہوئے اور فوری طور پر آپے سے باہر ہو جانے والے ہوئے، تو قریب کوئی نہیں ٹکے گا. لنفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لهم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے جو ہے تھوڑا سا صرف نظر کیا کیجیے. اگر کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے جذبات میں آ کر، تو آپ درگزر کیجیے. واستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار بھی کیا کیجیے. وشاورهم فی الامر، اور پھر یہ کہ مشورے میں انہیں شریک کیا کیجیے. کہاں نبی اور رسول، خاتم المرسلین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، اور کہاں ایک امتی، لیکن مشورے میں انہیں شامل کیجیے. وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجیے. یہ مشاورت ہوئی تھی غزوہ احد سے پہلے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، نوجوان صحابہ نے کہا تھا کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنی ہے، اس لیے کہ انہیں موقع نہیں مل سکا کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ حضور کے شانہ بشانہ ہوتے. اور دوسری طرف جو ہے حضور کا اپنا رجحان بھی یہ تھا کہ مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کریں تو شاید زیادہ سود مند ہو، اور اتفاق یہ کہ عبداللہ ابن ابی کی بھی یہ رائے تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو پرجوش مسلمان تھے ان کے جذبات کا خیال رکھا اور کھلے میدان میں جنگ ہوئی. فیضا اعظم تھا فتوکل اللہ، اس مشاورت کے بعد پھر جو فیصلہ حضور نے کر لیا، تو اس کے بارے میں کہا کہ اب آپ اللہ پر توکل کیجیے. اب فیصلہ ہو چکا، اور یہ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ ہو چکا تھا تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب باہر آئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اور خود جو ہوتا ہے اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے، وہ آپ کے ہاتھ میں تھا. تو صحابہ کرام تھوڑا فوری طور پر ٹھٹکے کہ یہ جو ہے بالکل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معمول کے بالکل خلاف تھا کہ حضور جو ہے وہ پورے جسم کو جو ہے پر وہ خود بھی پہنا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ وہ زرہ جو ہے وہ بھی آپ نے پہنی ہوئی تھی. تو اس موقع پر صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ کی رائے یہ ہے یہی محصور ہو کر جنگ کرنی ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن حضور نے کیا کہا تھا، جب نبی ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر واپس نہیں ہوتی بات. فیضا اعظم تھا فتوکل اللہ، جب فیصلہ ہو چکا کہ اب میں کھلے میدان میں جنگ کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کیجیے. ان اللہ یحب المتوکلین، یقین اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے توکل کرنے والوں کو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذلکم، لیکن اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، جیسا کہ اس وقت مسلمانوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جو بغاوت اور سرکشی ہے اللہ کے خلاف، جو ہم نے اس سے پہلے بھی وہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی اگر تمہیں مدد چاہیے تو اس کے لیے یہ شرط پوری کرو کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کو کسی مدد کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اگر کام کر رہے ہیں تو گویا کہ قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے آپ نے اللہ کی مدد کی ہے، اللہ کے دین کی مدد کی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل کرتے ہیں اہل ایمان اللہ ہی پر. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے یہ لائق نہیں، شایع نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. غل اصل میں خیانت کو کہتے ہیں، اور منافقین کے اندر جو ہے ایسا عنصر بھی موجود تھا کہ جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کے اعتبار سے. ایک منافق نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں غزوے میں جو مال غنیمت آیا تھا حضور نے خیانت کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس کی یہاں نشاندہی کی جا رہی ہے، کسی نبی کے لائق نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ نبی کوئی خیانت کرے گا. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر کوئی بھی خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس خیانت کا بوجھ جو ہے اپنے کاندھوں پر لاد کر وہ حاضر ہوگا قیامت کے دن. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور پھر ہر جان کو جو اس کی کمائی ہوگی پورا پورا دے دیا جائے گا. وهم لا يظلمون، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں ہوگا. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، بلا وہ شخص کے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی پیروی کر رہا ہے، اس رستے پر چل رہا ہے، اتباع رسول کر رہا ہے کہ جس میں ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا، کمم با بسخط من اللہ، کیا یہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب جو ہے وہ اس کی تلاش میں ہے یا اس کی طرف اس کا رخ ہے، اس کا عمل، اس کی سیرت و کردار یہ ہے. ایک شخص وہ ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو اس کے بالکل برعکس عمل کر رہا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ واہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. وہ بیس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان کے اب مختلف درجے ہوں گے اللہ کے یہاں. جنت میں حضور نے فرمایا کہ نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر کے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. اس لیے کہ جنت کی وسعت کتنی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا یا ہم درجات عند ربہم، ان کے مختلف درجات ہوں گے جنت میں ان کے رب کے پاس. واللہ بصیر بما یعلمون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو اب احسان فرما دیا اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا منہم انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی چار الفاظ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھے. ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی الفاظ یہاں آ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام اور احسان کا ظہور ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت اور رسالت کی جو ہے مسند اس کے لیے پسند فرما لیا، جو تمہاری ہی میں سے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور حضور کی آمد سے پہلے تو یہ مشرکین مکہ جو ہے صریحاً گمراہی کے اندر تھے. اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن کوئی سروکار انہیں اس دین ابراہیمی کی جو اصل روح ہے اس سے نہیں تھا. بالکل ننگے ہو کر طواف کرنا بہت اونچے درجے کی نیکی سمجھتے تھے، اور قربانی کا جانور اگر کیا ہے تو جانور کے خون سے جو ہے بیت اللہ کی دیواروں کو لتھیڑ دیا کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت پن کا اور نیکی کا کام کیا. تو وہ انکان من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً یہ تم لوگ جو ہے اس سے حضور کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.